نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. تقليد شخصی کی اہمیت. تقلید میں اصل تو یہ ہے کہ ان مسائل میں جو فروعی ہوں یعنی اصولیات سے متعلق نہ ہوں، قطعیات سے متعلق نہ ہوں، بلکہ ظنیات سے اور فروعیات سے متعلق ہوں، ان میں کسی مجتہد کوالیفائیڈ ایکسپرٹ کی رائے کو بغیر دلیل کے جانے ہوئے یا مانگے ہوئے تسلیم کرنا، مطلب یہ کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس، مجتہد کے پاس جو دلیل ہے اس بنیاد پر اس نے فروعی مسائل میں جو رائے دی یا فتویٰ دیا، اس کو دلیل جانے بغیر یا دلیل کا سوال کیے بغیر، مطالبہ کیے بغیر قبول کر لینا، یہ تقلید ہے. علماء کے لیے، بڑے مجتہدین کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تقلید نہ کریں اگر وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے ان کے لیے سوائے تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں. تقلید کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ گویا اس کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے ہیں. اگرچہ تقلید کے معنی گلے میں قلادہ یا پٹا ڈالنے کے تو ہیں، لیکن اپنے گلے میں نہیں بلکہ دوسرے کے گلے میں. قلد یقلد تقلیدن کے معنی ہوتے ہیں کسی کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جائے. قلادہ ہار کو بھی کہتے ہیں اور پٹے کو بھی کہتے ہیں. تو کسی کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے، اس کو اپنا بڑا سمجھ لیا جائے، اس کو اس قابل سمجھ لیا جائے کہ اس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت ہے اور میرے پاس نہیں. تو قرآن کے اس حکم کے مطابق فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں اس کے بتائے ہوئے فتوے یا مسئلے کے جواب پر عمل کروں گا، اگرچہ دلیل میرے پاس نہیں ہوگی اور مجھے معلوم نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس پر اعتماد ہے کہ یہ کوالیفائڈ ہے، یہ پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ، زہد و ورع کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے سوال کا جواب دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں میں اس پر عمل کر کے معذور ہوں گا اور اس کو بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے میری رہنمائی کی. اب اگر اس نے غلط سمجھا تو اس کے لیے ایک اجر، اور اگر اس نے ٹھیک سمجھا تو اس کے لیے دوہرا اجر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابتدائے اسلام میں بہت تھوڑے سے صحابہ کرام کو، 12-15 صحابہ کو اس بات کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ملا یا اجازت ملی تھی کہ وہ فتاوی دیا کریں، مسائل بتایا کریں، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. عمومی کیفیت تو یہی تھی کہ صحابہ کرام میں سے جس کو جس وقت کسی مسئلے کے حل کی ضرورت پڑتی، وہ ایک صحابی جو کہ مجتہد ہوتا اس کے پاس پہنچتے، اس سے سوال کرتے اور وہ اس کا جواب دے دیتے. صبح میں اگر عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی ہے، ان سے مسئلہ پوچھ لیا، اگلے دن ضرورت پڑی اور ابن مسعود نظر آ گئے تو ان سے پوچھ لیا. اس بات کی فکر اور تخصیص نہیں کی کہ ایک ہی شخص متعین سے مسئلہ پوچھا جائے گا. لیکن جو جو زمانہ گزرتا گیا تو یہ حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے اسکولوں کے کوڈیفائڈ ہو جانے کی وجہ سے ایک خاص نقطۂ نظر ہر فقہا کے درمیان جو تھا متعین ہو جانے کی وجہ سے یا معلوم ہو جانے کی وجہ سے، اسکولوں کا ایک خاص نظام بن جانے کی وجہ سے کہ یہ کوفی اسکول ہے، یہ بصری اسکول ہے، یہ مدینہ کا اسکول ہے، یہ مکہ کا، یہ شام کا، اور یہ اسی طرح سے مصر کا، جب یہ ایسا سلسلہ ہو گیا اور لوگوں کو ان کی باتیں اور فتاوی اور اس کو دیکھنے اور جانچنے کا انداز سمجھ میں آنے لگا، تو لوگوں نے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ اگر ہمیں اس طرح کا فتویٰ چاہیے تو ان سے معلوم کیا جائے، اور اگر اس طرح کا فتویٰ چاہیے تو فلاں اسکول والوں کے پاس چلے جاؤ. تو اس سے تلفیق کی ایک صورت پیدا ہو گئی. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے دین کو اپنی خواہشات اور اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ تلفیق جیسی بیماری میں امت پڑی ایک حد تک. مثال کے طور پر फजर की नमाज पढ़ने निकले तो ठंडक लग रही थी, वजू करके बाहर आए तो वालिदा वजू करने जा रही थी, उनसे हाथ टच हो गया, या बेगम वजू करने जा रही थी उनसे हाथ टच हो गया, तो अब वजू टूट गया इमाम शाफी के नज़दीक। तो कहा कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नहीं टूटा, ऐसा करते हैं कि इस वक्त हनफी फ़िक्ह के मुताबिक अपने वजू को बरकरार रखते हैं ताकि सर्दी में दोबारा वजू करने की मशक्क़त से भी बच जाए। और अच्छा नारा दिल में ये आया कि मस्जिद भी तो जाना है, ताखिर हो जाएगी। ये सोच के बाहर निकले और दांतों से कुछ खून सा निकलता महसूस हुआ, इसलिए कि थूक में टेस्ट आया। थूक को फेंका जब बाहर, हाथ हथेली पे रखा तो उसमें खून की आमेजिश पाई, तो ख्याल आया ओहो अब तो हनफी होने के हिसाब से भी वजू टूट गया। ऐसा करते हैं इस वक्त हम्बली हो जाते हैं या मालिकी हो जाते हैं कि उसमें इससे वजू नहीं टूटता। चुनाचे इस तरह मुख्तलिफ स्कूलों की रायों को मिलाकर अपने मतलब का फतवा हासिल किया, जिसे फतवा शॉपिंग कह सकते हैं। इस चीज़ को कुरान ने बड़ी शिद्दत से मना फरमाया। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना लिया, कि दिल में जिस तरह से आए उसके मुताबिक अमल करो। तो तलही या तलफीक या इस तरह के दिगर मसाइल जब बढ़ने लगे उम्मत में और लोग इस मामले में सयाने होने की वजह से शैतान के चुंगल में ज़्यादा आने लगे, और उसकी सबसे कबीह मिसाल तो वो ही जो इमाम इब्न तैमिया ने रहिमहुल्लाह ग़ालिबन किसी जगह लिखा कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और उसके वली की इजाज़त के बग़ैर किया, हनफी मज़हब के फतवे के को सामने रखकर। और जब निकाह कर लिया तो कुछ अरसे के बाद आपस में चपकलिश हुई, नाराज़ी का इजहार हुआ, तो मुख्तलिफ तीन मजलिसों में तीन तलाक देकर अपने ऊपर उसको हराम कर लिया। लेकिन इसके बाद ही एहसास हुआ कि ये तो बड़ी ख़तरनाक गलती हो गई, अब क्या किया जाए। तो दौड़ कर अपनी बीवी के पास पहुंचा और उससे कहा कि तुमको एक मैं हल बताता हूं, और वो ये कि हमने जब निकाह किया था तो इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक तुम्हारे वालिद की इजाज़त उसमें शामिल नहीं थी, और उन्होंने सख्ती से इस पे मना किया था कि वो ये निकाह कबूल नहीं करते। तो गोया उनकी राय को सामने रखा जाए तो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर होने वाला निकाह निकाह हुआ ही नहीं, इमाम शाफ़ी के मुताबिक, इमाम अहमद के मुताबिक।